gimedia.net.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو فضل عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگو عزیزو اور بھائیو آپ کو یاد ہے کہ کچھ چار جمعے پہلے یوم آزادی کے حوالے سے یا اس کے تناظر میں میں نے کچھ باتیں کہنا شروع کی تھی قرآن کریم کی روشنی میں. تو ہر جمعے میں ایک ایک آیت پڑھتا رہا ہوں, تین جمعے گزرے ہیں, آج چوتھی گفتگو میں اس سلسلے کی کر رہا ہوں. پہلی آیت میں میں نے بتایا تھا کہ اللہ نے ہم پر یہ ملک دے کر بہت احسان کیا ہے اور ہم آپ پر بڑے احسانات کیے ہیں, تو ہم پر اس کا شکر کرنا لازم ہے. دوسری آیت میں نے بتایا تھا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں ایک عظیم نعمت عطا فرمائی ہے, تو اس سلسلے میں خیانت نہ کرو, یہ ایک امانت ہے جو تمہیں ہم نے دی ہے اور تم جانتے ہو کہ تم امانتوں میں خیانت کر رہے. اس کی میں نے تفصیل عرض کی تھی. پچھلا جمعہ جو تیسرا تھا اسے میں نے عرض کیا تھا کہ پروردگار نے خیانت پر مجبور کرنے والی یہ چیزیں ہیں جو انسان کو اکساتی ہیں برائی پر, ان میں سے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے, ایک مال و دولت اور دوسرا اولاد, جس کے حوالے سے میں نے گفتگو کی. آج چوتھی گفتگو جو ہے اس میں پروردگار نے ان سب باتوں کا حل بتایا کہ اگر تم واقعی برائیوں سے بچنا چاہتے ہو اور اس ملک کے حوالے سے جو تمہارا اپنا رول ہونا چاہیے وہ ادا کرنا چاہتے ہو, اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا چاہتے ہو, اور اس ملک کے حکمران بھی اور عوام بھی اگر سمجھتے ہیں کہ واقعی اس ملک کو آگے بڑھانا ہے, باقی رکھنا ہے, اس کو ترقی دینی ہے, تو پھر تمہیں ایک کام کرنا چاہیے. اگر تم وہ ایک کام کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل پھیر دے گا اور تمہاری غلطیوں سے درگزر فرمائے گا, تمہیں ایسا شعور اور ایسی سمجھ عطا کر دے گا کہ تم اپنے انفرادی معاملات کے ساتھ ساتھ قومی معاملات کے سمجھنے کے قابل ہو جاؤ. اب یہ بات تو بہت بڑی ہے لیکن قرآن کریم کہتا ہے, اس لیے ظاہر ہمیں اس کے معنی میں تعامل نہیں ہونا چاہیے, تو میں اس کو کسی حد تک سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ, اے مسلمانوں اگر تم اللہ کا تقویٰ پیدا کر لو, یجعل لکم فرقانا, تو اللہ تمہیں ایک فرقان عطا کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو، تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا. یہ ہے اس میں تین بات. اب شرط کے طور پہ جو بات کہی گئی ہے وہ ہے تقویٰ حاصل کرنے کی، اور یہ بہت بڑی بات. کہا تم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اگر تقویٰ پیدا کر لو اپنے اندر، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے انعامات شروع ہو جائیں گے. بنی اسرائیل کو یہی بات کہی گئی، وَإِيَّا يَفْرَحُونَ کہیں فرمایا، کہیں اِيَّا يَفْتَّقُونَ فرمایا، کہ اگر تم صرف مجھے سے ڈرو اور میرا ہی تقویٰ اختیار کرو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں وہ ساری نعمتیں عطا کروں گا جو ایسی قوموں کو دی جانی چاہیے. وہ باتیں قرآن کی میں کئی جگہ دہرائی ہیں کہ ہم نے ان کو کس طرح وعدے کیے تھے اور کیا کیا ان سے شرطیں منوائی تھیں. جب تک وہ اس میں کسی حد تک وہ پورے رہے تو ہم نے وہ تمام وعدے پورے کیے، ان کو تمام نعمتیں عطا کی، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو نااہل ثابت کیا پھر بری طرح عذاب کا کوڑا بھی برسا. یہ باتیں ہمیں اس لیے دوہرا دوہرا کے بتائی گئی ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. اسی ایک اللہ کی کسی کے ساتھ رشتے داری تو نہیں ہے، وہ تو چند اصول دیتا ہے اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے. جو کامیابی کے اصول ہیں، جو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو انہیں باہر سوٹ ان کو اختیار کرنا ہو، اور جن چیز سے ناکامی مقدر ہو جاتی ہے وہ کوئی قوم بھی ایسا کرے گی تو ناکام ضرور ہوگی. تو اس لیے جو بات ان سے کہی گئی ہے وہی ہم سے کہی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کر دو تو پھر آگے دو باتوں کا ذکر فرمایا وہ تمہیں میں عطا کروں گا. اب تقویٰ کیا ہے، اس سلسلے بڑی لمبی گفتگو تو میں نہیں کروں گا، دو تین باتیں عرض کر. سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسانی زندگی اس طرح گزرے جس طرح اللہ چاہتا ہے اور جس طرح اللہ کا رسول چاہتا ہے. اس زندگی کو تقوی کی زندگی کہتے ہیں. حضرت عمر بن کعب رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، آپ کو شاید یاد ہو، انہوں نے اسی حوالے سے اسی وضاحت فرمائی تھی جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کو ماشاء اللہ نے فہم قرآن میں بہت بڑا حصہ عطا فرمایا ہے، آپ کو اقرا القرآن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کا سب سے بڑا قاری ہے، سب سے بڑا سمجھنے والا، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ قرآن پاک بار بار جو تقویٰ کا حکم دیتا ہے یہ تقویٰ کیا؟ تو نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ کو بھی فلاں جنگل سے گزرے ہیں جو خاردار جھاڑیوں سے اٹا پڑا، جس کے دائیں بائیں خاردار شاخیں ہیں، کیونکہ خاردار جھاڑیاں ہیں اس کی شاخیں باہر نکلی ہوئی، اور زمین پر ایسی جھاڑیاں پھیلی ہوئی ہیں جس کے اپنے کانٹے ہیں. بس امیر مومن نے فرمایا کہ ہاں میں کئی دفعہ گزرا ہوں. تو انہوں نے پوچھا آپ کیسے گزرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جیسے ہی میں اس جنگل میں قدم رکھتا ہوں تو میں اپنا تہب کس کے باندھ لیتا ہوں، کرتا اکٹھا کر کے اوپر باندھ دیتا ہوں، اور پوری احتیاط سے جو پگڈنڈی درمیان میں چھوٹی سی بنی ہوئی ہے، اگر نہیں تو میں خود قدم رکھ ان جھاڑیوں سے بچا بچا کے رکھتا اور اس طرح گزرتا ہوں کہ کوئی ان جھاڑیوں کا کانٹا میرے کپڑوں کو تار تار نہ کر پائے. کھلی آنکھوں سے نہایت احتیاط کے ساتھ اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوا، اپنی آنکھوں کو کھلا رکھتا ہوا، اپنے احساس کو بیدار کر کے گزرتا ہوں تاکہ مجھے اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے. تو انہوں نے کہا امیر المومنین پوری زندگی اور زندگی کے جتنے شعبے میں ہم چل رہے ہیں، جس شاہراہ پر گزرتے ہیں، اس میں کوئی شاہراہ کوئی رستہ ایسا نہیں ہے جو خاشات کے کانٹوں سے بھری ہوئی جھاڑیوں سے بھرا ہوا نہ ہو. یہاں بھی قدم قدم پر جھاڑیاں پھیلی ہوئی ہیں خواہشات کی، جھوٹی امنگوں کی، ناآسودہ حوصلوں کی، نہ جانے کن کن باتوں کے یہ راستے اٹے پڑے ہیں. آپ کسی راستے میں بھی چل کے دیکھیں آپ کو نہ جانے کتنے ایسے بہکاوے نظر آئیں گے، کتنے بہلاوے نظر آئیں گے، کون کون آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. جو شب و روز آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ اگر غور کریں گے تو وہ بھی آپ کے آخرت بنانے میں نہیں بلکہ آخرت بگاڑنے میں لگے ہوئے. دیکھیے آدمی کا سب سے زیادہ ساتھ بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے بعد بچوں کے ساتھ. بہت کم ایسے خوش قسمت گھرانے ہوں گے اور کم خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کی بیویاں اپنے شوہر سے فرمائشیں کرتے ہوئی کبھی یہ بھی سوچتی ہوں گی کہ میرے شوہر کو جب اللہ کے سامنے جواب دے ہونا پڑے گا تو کیا میری اس فرمائش کا یہ جواب دے لے گا. آپ گھروں میں امتحان کر کے دیکھ لیجیے. جب بیوی یہ کہتی ہے کہ دیکھیے میں آج پڑوس میں دیکھ کے آئی ہوں، اس نے ایسا سٹ پہنا ہوا ہے سونے کا، اور ایسے ایسے اس نے موتی پہن رکھے ہیں, یہی اس نے بڑا سوار کر رکھا تھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ مجھے تو ان میں سے کوئی چیز مجھے میسر نہیں تھی, تو میں تو اس قابل نہیں ہوں کسی تقریب میں جاؤں. عورتوں تو عورتوں میں بناؤ سوار دیکھتی ہیں, سنگار دیکھتی ہیں, ان کے کپڑے دیکھتی ہیں, ان کا زیور دیکھتی ہیں, ان میں سے کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے کہ مجھے تو آپ نے نکو بنا کے رکھ دیا. میں تو آپ کے کنی کے یہاں نہیں جا سکتی, تو کیا میں مر جاؤں گھر بیٹھ بیٹھ کے؟ نہ رشتے داروں میں کوئی عزت ہے اور نہ آپ کے ملنے جلنے والوں میں. اب شوہر جانتا ہے کہ اگر میں اس طرح کے چھٹ سونے کے اس کو بنوا کے دوں اور وہی بناؤ سنگار کی شادی اس کو لا کے دوں جس سے یہ حوالہ دیتی ہے, تو میری تنخواہ میں تو اس کا مکمل تو سواری پیدا نہیں ہوتا, تو پھر میں رشوت دوں نا, کہیں غبن کروں, کہیں ہاتھ ماروں, کوئی حرام کا ذریعہ نکالوں, جب بھی ممکن ہے میں ایسا کروں. تو جب وہ بار بار پریشان کرے گی, تنگ کرے گی, تو آخر اس کے شوہر اپنے شوہری کا عزت رکھنے کے لیے کبھی نہ کبھی ایسا کام ضرور کریں گے جس کی اس کی کوئی فرمائش سے پوری کر ڈالے. بیٹا جب یہ کہتا ہے کہ ابا جان میرے ساتھ پڑھنے والے امریکہ جا رہے ہیں پڑھنے کو, میں نے یہاں کے امتحان عزت سے پاس کیے, میں باہر اعلیٰ تعلیم کے لیے جانا چاہتا ہوں, آپ کیسے میرے باپ ہیں کہ میرے ارمان پورے نہیں کر سکتے؟ اب باپ یا تو رات کو اپنے دیہات میں منہ دے کے روئے گا اور کہے گا میں کہاں سے ایسی دولت لاؤں جو میں بچے کو باہر بھیج سکوں, اور یا پھر وہ یہ کہے گا کہ سب کو سارے اپنے تکلفات کو بالا اطاق رکھے گا, حرام حلال کے تکلفات کو چھوڑے گا, تو کہے گا یہ شریعت اپنی جگہ رہی. جب جائیں گے حشر میں اسے دیکھا جائے گا, آج کی فرمائشیں اولاد کی پوری نہ کر سکوں اگر میں, تو میری کیا عزت رہے گی بچوں کی نگاہ میں؟ چنانچہ وہ رشوت بھی لیتا ہے, سب کچھ کرتا. تو یہ راستہ کون دکھاتے ہیں؟ بیوی بچے, جن کے ساتھ ہمارا سب سے محبوب رشتہ. اسے قرآن کریم نے اسی حوالے سے کہا تھا, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم. مسلمانوں تمہاری اولاد بھی, تمہاری بیویاں بھی بعض دفعہ تمہاری دشمنی پہ اتر آتی ہیں, دشمن ثابت ہوتی ہے تمہاری, ان سے بچنا اگر عاقبت بنا لیا. بیوی تو اصل وہ ہے جو دنیا میں اگر ساتھ دیتی ہے تو آخری دن کے ساتھ دے رہے, وہ اگر اچھے دنوں کی ساتھی ہے تو برے دنوں کا بھی ساتھ دینے والی بنے, وہ اگر اپنے بچوں کو سمجھائے تو بچے کبھی پریشان نہیں کرتے باپ کو. لیکن جب دونوں مل کر باپ کا کافیا تنگ کرنے پہ تل جائے تو بالآخر مجبور ہو جاتا ہے وہ سارے کام کرنے پر جن کا ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا. بے شمار لوگوں کو آپ بھی جانتے ہو, بہت سو تو میں بھی جانتا ہوں کہ جو اچھے بنے حلال خوری کے عادی تھے, کبھی حرام کے قریب نہیں جاتے تھے, معاشرے جب بچے بڑے ہوئے اور بیوی نے یہ راستہ دکھا دیا کہ میں اپنے پڑوسیوں میں جاتی ہوں نا, تو وہاں مجھے رہن بیٹھا نہیں جاتا مجھ سے, وہ مجھے شرمندہ کرتی ہیں کہ تمہارے گھر میں نہ ڈھب کی گاڑی, نہ کوئی بیٹھنے کے قابل کو فرنیچر. دیکھو ہم ہر سال فرنیچر بدلتے ہیں, ہر سال گاڑی بدلتے ہیں, ہمارا صاحب بھی تو تمہارے صاحب کے ساتھ ہی کام کرتا ہے نا, تمہارا شوہر ہم کیا کرتا ہے؟ یہ باتیں آدمی کو لے بیٹھتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ قدم قدم پر جھاڑیاں پھیلی ہوئی ہیں جہنم کے کانٹوں کی. آپ جب تک ان سے بچنا نہیں سیکھیں گے نا, اپنے اندر ایسی قوت پیدا نہیں کریں گے, آپ یہ دنیا سے آرام سے نہیں گزر سکتے. تو عمر فاروق نے فرمایا کہ میں تو گزرتا ہوں جنگل سے سب کچھ سمیٹ کر, تو کہا دنیا کے جنگل سے بھی گزری ہے تو سب کچھ سمیٹ کے گزری ہے, خواہشات کو نگاہ پھینکیے, دل کو محفوظ کر لیجئے, اپنی آرزوؤں کا گلا بھون دیجئے, اور یہ فرض کر لیجئے کہ میں وہ زندگی گزاروں گا جو میرے اللہ نے اور میرے آقا نے مجھے اجازت دی ہے, اور جو اس سے مختلف زندگی ہوگی میں اس کی تقریب اٹھا لوں گا, لوگوں کے تانے سن لوں گا, لیکن میں اس کے قریب کبھی نہیں جاؤں گا. اور آخر صلی اللہ علیہ وسلم تو قدم قدم پر ان کی نشاندہی فرماتے تھے. بعض میں ایسی باتیں کہ جو واقعی سوچ کر سن کر بھی ہال آتا ہے کہ یا اللہ ہم اس قابل کہاں. اور صدیق اکبر نے ایک دن کہا مجھے پینے کو کچھ دو, تو ساتھیوں نے شربت بنا کے ساتھ رکھ دیا. اب شربت, میٹھا شربت کوئی ایسی بڑی چیز ہے جو معمولی بات ہے؟ آپ کے گھروں میں تو جو بھی جاتا ہے شربت تو آپ پیش کرتے ہی ہیں نا, بلکہ شربت اور معمولی چیز رہ گئی, آپ تو کوک پیش کرتے ہیں. مجھے شربت پیش کیا گیا تو صدیق اکبر نے دیکھا بجائے اٹھانے کے رونا شروع کر دی. بار بار آنکھیں پوچھ رہے ہیں, بار بار آنکھیں نچوڑ رہے ہیں, ساتھی دے کے حیران ہو گئے کہ اس میں آخر رونے کی کیا بات ہے؟ تو پوچھا امیر المومنین آخر ایسی کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تو شربت بنا کے لایا گیا تھا شہد گھول کر, تو میں نے دیکھا کہ شربت سامنے پڑا ہے اور حضور اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو ہٹا رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتی, آپ کس چیز کو ہٹا رہے ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ دنیا میرے سامنے بن سبر کے آئی تھی, وہ چاہتی تھی کہ اپنی طرح مجھے متوجہ کرے, تو میں نے اس کو ایک دم دھکا دے کے ہٹایا اور دور کر دیا اسے. کہا میں تو اس سے بچ گیا, تم پتہ نہیں بچو گے یا نہیں بچو گے. کہا یہ شربت دے کر مجھے موقع یاد آیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ حضور کے بعد اس سے بچ سکے یا نہیں بچ سکے. یہ دنیا کی کے مطالبوں سے بچنا اور حرام سے بچ کر حلال تک مختفی ہو کے رہنا اور اپنے آپ کی خواہشات کا گلا گھور دینا اور کوئی ایسا کام نہ کرنا جو اللہ کے حرام کو حلال کرنے کا باعث بنے, اس کو کہتے ہیں تقویٰ. تو کہا ایمن یہی تو تقویٰ ہے کہ دنیا کے اس معافی الزار سے اس طرح گزر جائیے کہ کوئی دنیا کا کانٹا, کوئی گناہ کا کانٹا, کوئی معصیت کا چھینٹا آپ کے دامن کو داغ داغ نہ کرنے پائے. کہ اگر آپ ایسا کر گزرے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے واقعی تقویٰ کی دولت پائی. یہ ہے وہ تقویٰ جس کو ہمیں انفرادی تقویٰ کہنا چاہیے. ایک ہے اجتماعی تقویٰ, یا یوں کہنا چاہیے جس طرح ایک فرد کو متقی ہونے کا حکم ہے نا, اسے امت مسلمہ کو بھی تقویٰ کا حکم دیا گیا. یعنی آپ اگر تقویٰ کی زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں, اور تقویٰ کی زندگی کیا ہے جس میں شروع سے لے کر آخر تک صرف شریعت کی پابندیاں ہوں اور شریعت کا کوئی حکم چھوڑنے نہ پائے, یہ زندگی ظاہر ہے انفرادی تو آپ گزارنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو اپنے گھر میں بڑی محنت کرنا پڑے گی, لیکن ہو سکتا ہے آپ اس میں کامیاب ہو جائیں. لیکن جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں پبلک لائف شروع ہو جاتی ہے اور اجتماعی زندگی شروع ہو جاتی ہے, وہاں صرف ایک آپ کے کرنے سے تقویٰ پوری چلا جا سکتا. جب تک پوری قوم کو چلانے والی قوتیں, اس کے حکمران, اس کی پارلیمنٹ, اس کی نوکر شاہی, ان میں سے ایک قرضہ اس بات کا فیصلہ نہ کر لے کہ ہمیں اپنے ملک میں معصیت کا گلا ڈھونڈنا ہے اور یہاں کوئی ایسی بات باقی نہیں رہنے دے رہی جو میرے تقویٰ کو نقصان پہنچا سکے, اس وقت آپ بتائیے بطور امت کے اور امت کے افراد کے آپ کس طرح تقویٰ پر عمل کر سکتے ہیں. میں اس کی چھوٹی چند مثالیں دیتا ہوں. احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو نگاہ ہے نا, ہر نگاہ کا کل کو حساب ہوگا. آپ نے کہوں دیکھا تھا, کیوں دیکھا تھا, کس کو دیکھا تھا؟ کہا محرم پر اگر نگاہ پڑتی ہے نا تو وہ جہنم کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو چھلنی کر دیتا ہے تمہارے ایمان کو. کسی نامحرم لڑکی کو دیکھنا یوں سمجھے ایمان کی جان کنی ہے. کہا پہلی نگاہ تو معاف ہے جو بے ساختہ اٹھ گئی, اب دوسری معاف نہیں ہے, اس میں پکڑے جاؤ گے. فرض کیجئے میں چاہتا ہوں کہ میں ایک تقویٰ کی زندگی گزاروں, میں کوئی گناہ نہ کروں, میں سیر کرنے نکلتا ہوں, آپ سیر کرنے نکلتے ہیں, قدم قدم پر آپ کو نامحرم عورتیں نظر آتی ہیں. آپ بازار میں جاتے ہیں, بڑی سمری عورتوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی. آپ کسی تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں, شریف لڑکیاں کم ملیں گی لیکن کھلے منہ پھاڑ کے جو پھرتی ہیں وہ آپ کو بے ساختہ ملیں گی اور بے شمار ملیں گی. آپ کسی دفتر میں جاتے ہیں, آپ اسے بچ نہیں سکتے. آپ بیمار ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اگر آپ کو اسپتال داخل ہونا پڑا ہے تو وہاں نرسنگ سسٹم ہے, میل نرس تو کم ہوں گے, فی میل نرس آپ کی نگرانی کریں گے. آپ اسے بچنا چاہیں تو کیسے بچیں گے؟ یہ ایک معمولی سی مثال ہے. اللہ فرماتا ہے میں تمہاری نگاہوں کا حساب لوں گا. کیسے حساب دوں گا؟ یہ چار تو ہے جو حسن دعوت دیتا پھر رہا اور چار جو جہنم دہتا دیے ہم نے اپنے ارد گرد, بتائیے اسے تو بچے تو کیسے بچے؟ آپ بچے کو یونیورسٹی پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں, بلکہ اب تو پہلے پنجاب یونیورسٹی تو بہت ساری یونیورسٹیاں بن گئی, یا کسی اور ادارے میں آپ پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں. آپ کا نوجوان بچہ چاہتا ہے, آپ یہ چاہتے ہیں یہ کسی ایسے گرد میں نہ کھلے دے پائے, تو کون سا ادارہ ہے جس میں اب پورا ایجوکیشن نہیں ہے؟ تو بچہ کو فرشتہ ہے کیا؟ اس کے اندر جذبات نہیں ہیں؟ اور کیا لڑکیاں وہاں بن سنور کے نہیں آتی؟ اور اگر میں یہ بات کہوں تو شاید اللہ مجھے معاف کرے, غلط نہ ہو, کہ آخری کلاس میں لڑکیاں پڑھنے کے لیے کم جاتی ہیں, اپنے بر تلاش کرنے کے لیے زیادہ جاتی ہیں.
پوچھ کے دہریے بڑے گرا دو. جب ایسے ماحول میں آپ نے اپنے بچے کو جس کو اس کی ماں نے قرآن پڑھ پڑھ کے دودھ پلایا ہے لیکن جب آپ نے جہنم میں اس کو پھینک دیا ہے مجھے بتاؤ وہاں جا کر وہ تقویٰ کی حفاظت کرے تو کیسے کرے. حفیظ نے کہا تھا کہ حسین جلوہ ریز ہو ادائیں فتنہ خیز ہو ہمائیں اثر بیز ہو تو شوق کیوں نہ تیز. جہاں پر اس طرح سامان کر رکھا ہے تو ظاہر وہاں ایمان کہاں تک پھسلنے سے بچے. میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں کہ جن سے کبھی تہجد نہیں چھوٹتی تھی اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ میرے پاس روتے ہوئے آئے کہ میں خاص خاص حالات سے گزرا ہوں میرا دل اٹک رہ گیا کہیں میں مجھے بتایا کہ میں اب کیا کروں. تو میں اسے کیا بتاؤں یا آپ اسے کیا بتا سکتے. یعنی کسی مرغیوں کے ڈربے میں اگر آپ بلہ داخل کر دیں اور پھر باہر بیٹھ کر دعا مانگنے شروع کر دیں کہ یا اللہ مرغیوں کی اب جان تیرے ہی ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے یا بلے کے ہاتھ میں ہے. ہم نے جب یہ مرغیوں بلوں کے ہاتھ میں دے دی اور یہ جو بےچارے مرغے اور بڑی بڑی مرغیوں کے ہاتھ میں دے دیے تو یہ تقویٰ کہاں رہے گا, اس کو کون بچا سکے. اس لیے میں نے ارض کیا کہ جس طرح ایک فرد ذمہ دار ہے نا کہ وہ اپنے تقویٰ کی حفاظت کرے اس طرح ایک امت بھی ذمہ دار ہے, قوم بھی ذمہ دار ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں جب تک اس ملک میں اسلام نہیں آئے گا اس میں منکرات کو روکنے والے مضبوط ہاتھ نہیں ہوں گے, اس کے ذرائع ابلاغ کو جب تک واقعی برقع نہیں پہنا جائے گا, جو ہمارے وزیر اطلاعات فرماتے ہیں کہ میں اس کو برقع پہنا نہیں سک رہا. آپ نے برقع اس کو کیا پہنانا ہے, آپ کو تو نگاہوں کا شرم کا برقع نہ پہنا جا سکا. جب آپ کے اپنے اندر شرم و حیا نہیں ہے تو اس کو آپ کیا برقع پہنائیں گے. یعنی یہ تو بہانہ کہ میں اس کو برقع نہیں پہنا سکتا. سوال تو یہ ہے کہ آپ نے بے حیائی پیدا کرنے والے پروگرام دن رات چلانے شروع کر رکھے ہیں اور اس کے گھڑا گھڑا چینل کھولے جا رہے ہیں اور قوم کو بگاڑنے کے سارے اسباب فراہم ہو گئے ہیں. کل کو آپ نے اس کا جواب نہیں دینا. سورہ احزاب میں ہے غالب یاد یا سورہ نور میں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ. جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے مسلمانوں میں, ذرائع بے حیائی پھیل نہیں رہی مسلمانوں میں, ہمارے ذرائع ابلاغ نے رات دن قسم کھا لی ہے بے حیائی پھیلانے کی. فرمایا جو بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں لہم عذاب العلیم فی الدنیا والآخرہ, اللہ نے ان کی یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بدترین عذاب تیار کر رکھا. کاش ہمارے وزیر اطلاعات کو کوئی یہ آیت ہی پڑھ کے سنائے کہ آخر مرنا تو ہے نا تم نے, اور ٹی وی کے جو ذمہ دار ہیں ان کو پڑھ کے سنائے. ان کو آپ کیا پڑھ کے سنائیں گے. بات اصل میں یہ ہے کہ آدمی کے دل کی کیفیت یکساں نہیں رہتی. شروع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گناہ کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ کا نفس لبامہ ہوتا ہے, وہ آپ کو ملامت کرتا ہے یہ کیا کرنے لگے. لیکن جب آپ گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں نفس لبامہ لمبی اوڑ کے سو جاتا ہے, اب وہ آپ کو ملامت نہیں کرتا, پھر آپ بے بھے گناہ کرنے لگتے ہیں. یہ دوسرا مرحلہ ہے. اب نفس لوامہ نہیں نفس امارہ اپنا کام کرتا ہے, وہ آپ کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے کہ یہ بھی کرو وہ بھی کرو, اور آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تھپا لگا دیتے ہیں اس آدمی کے دل پر, یعنی مہر کر دی جاتی ہے, اب وہ ہدایت کے قریب نہیں آ سکتا. آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو توڑیں اور ساتھ اس پر فخر بھی کریں, کھلم کھلا کہیں کہ ہمیں کون روک سکتا ہے. بلکہ جو لوگ آپ کو کہیں کہ آپ ایسا نہ کریں ان کو کہیں بڑھے پسند ہے, یہ تو انتہا پسند ہے, ان کو پتہ ہی نہیں دنیا کدھر سے کدھر چلی گئی. دنیا کو سب دیکھ رہے ہیں دنیا کدھر چلی گئی ہے, رونا تو اسی بات کا ہے کہ کوئی تو ہاتھ ہوتا جو اس کو روکتا, کہ کوئی زمانے کی باغ موڑے یہ جا رہی ہے صبح ہلاکت, کوئی تو روکتا ہے اس کو. وہ کدھر دیکھ رہے نہیں دنیا کدھر جا رہی ہے تو بتائیں گے کہ ہمیں چھٹی دے دو ہم بھی جائیں. تو خیر کہنا یہ تھا کہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے تقویٰ, اور دل کی ایسی کیفیت کا نام کہ دل کبھی اس کی طرح مائل نہ ہونے دے کہ تم نے یہ گناہ کرنا. صرف بچنے کا نام نہیں بلکہ مسلسل عبادات کے ذریعے اہل اللہ کی صحبتوں میں بیٹھ کر اچھی کتابوں کا مطالعہ کر کے دروس قرآن اور اچھے خطبات میں بیٹھ کر آپ اپنا مزاج اس طرح کا ڈیولپ کر لیں کہ جب گناہ آپ کی طرف بڑھے تو آپ کو اس سے نفرت ہو, اور جب نیکی آپ کے سامنے آئے تو آپ لپکتے ہوئے اس کی طرف جائیں. جو آدمی مہذب اور صاف ستھرا ہوتا ہے نا, آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اگر معمولی گندگی کا چھینٹا اس کے سفید دامن پہ پڑ جائے اس کو چین نہیں آتا جب تک اس کو دھو نہ ڈالے. کیا اسے کو مجبور کرتا؟ اس کے اندر کا جو بیرومیٹر ہے نا وہ اسے چین نہیں لینے دیتا کہ دھوو اسے. کیا کہتے ہوں گے لوگ, تم کیسے گوارا کر رہے ہو اسے؟ لیکن آپ نے جمعدار کو کسی نے دیکھا کبھی کہ اس کے سارے کپڑے میں لتڑ جائیں گند میں, تبھی اس کو بھی تکلیف ہوتے دیکھیے. اس لیے اس کا ضمیر مر چکا صفائی کے حوالے سے, اور ایک مہذب آدمی کا ضمیر زندہ ہے. بالکل یہی حال نیکی اور بدی کے بارے میں. یہاں شاید وہ میرے دوست نہیں آئے ہوں گے جمعے کے لیے, میں دیکھ نہیں رہا ہوں. مجھے پرسوں نے ٹیلی فون پر ایک بات بتائی تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو تعجب کی بات تو نہیں ہے, تو آپ روز کے دیکھے والے تجربات. انہوں نے کہا میں نے اپنے باس کو, وہ جو آپ نے کتاب دیکھی ہے تو بہت بڑی کتاب نہیں, چھوٹا سب وہ چھوٹی سی میرے دروس قرآن ہے اپنے سورہ فاتحہ کے حوالے سے, یہاں بکتی رہتی ہے, آپ نے شاید دیکھی ہوگی یا پڑھی ہوگی. انہوں نے کہا ان کو کتاب پسند آئی تو انہوں نے کہا میں نے اپنے باس کو جا کر جو ماشاء اللہ 21ویں گریڈ میں ہے اور اب 22ویں میں جانے والا, کہا ان کو جا کر میں نے وہ کتاب دی تو کہنے کے بڑے آرام سے مجھے کہنے لگے کہ یار یہ تکلف تم نے کیوں کیا, میں تو مذہبی آدمی نہیں ہوں, میں اس طرح کی کتابیں نہیں پڑھتا, خام خام ذہن پریشان ہوتا, تم یہ کتاب بے شک کسی اور کو دے دو, یہ میرے کام کی چیزیں نہیں. یہ وہ شخص ہے جس کو کہتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, یا جس کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے, یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. الزارا اس کا نفس نفس لبامہ نہیں, نفس ہمارا بھی نہیں, وہ سبھی شاید آگے بڑھ چکا ہے, اب اس کی اصلاح کی کوئی شکل ممکن نہیں. تو دل کی کیفیت ہے نا, اگر وہ سلجھ گئی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نیکی کی طرف مائل ہو جائیں گے, اور اگر وہ بگڑ گئی ہے اب آپ برائی سے نہیں بچ سکتے. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ الا ان فی جسد مضغہ, لوگوں یاد رکھو جسم میں اللہ نے گوشت کا ایک لوتھڑا رکھا ہے, ایک مضغہ ہے. اذا فسد الجسد کلہ, جب تک وہ ٹھیک رہتا ہے دل بھی ٹھیک, سارا جسم ٹھیک کام کرتا ہے. وَإِذَا صَلَحَ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے, جب وہ ٹھیک رہتا ہے سارا جسم ٹھیک رہتا ہے. فرمایا الا وهي القلب, وہ دل ہے, کہ دل کی حفاظت کرو, دل کے میدانات کو دیکھو. اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ نیکی کرنے کو چاہتا ہے آپ کو, بلکہ متوجہ کرتا ہے, بار بار آپ کو جی چاہتا ہے کہ میں نیکی کروں, تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں تقویٰ ہے. اور اگر یہ دیکھیں کہ دل یہ چاہتا ہے کہ میں تو کہیں برائی کے اڈے پر جاؤں, کسی برائی کی جگہ پر جاؤں, تو اس کا مطلب دل بار کچھ اور ہو گیا, تقویٰ نہیں. تو سارے انسان کے احساسات کی باغ ڈور دل کے قبضے میں ہے, اور انسان کے اعمال کی باغ ڈور وہ آدمی کے احساسات کے قبضے میں ہے. آپ اپنے دل میں اچھے احساسات تو پیدا کر دیجئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے اعمال اچھے ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی جب میرا احساس یہ ہوگا نا کہ مجھے عبادت کرنی ہے, اللہ کی بندگی کرنی ہے, نافرمانی نہیں کرنی, اور ظاہر میں خود بخود بندگی کروں گا, اور جب میرا احساس یہ ہوگا کہ مجھے اللہ کی بندگی نہیں شیطان کی بندگی کرنی ہے, اس کا مطلب دل ہے. یہ احساس یعنی دل میں احساس پیدا ہوتا ہے, احساس قوت ارادی کو جنم دیتا ہے, اس کے بعد آدمی اسی طرح کے اعمال کرتا ہے. اقبال نے کہا تھا کہ دلوں میں ململے آفاق گیری کے نہیں اٹھتے, نگاہوں میں اگر پیدا رہو انداز آفاق. اندر جب تک کوئی پیدا نہیں ہوتا نا, اندر کی دنیا وسیع نہیں ہوتی, یعنی دل نہیں سدھرتا, آپ کے احساسات درست نہیں ہوتے, اسی کا نام تقویٰ ہے, اس وقت تک صحیح اعمال کا بروبے کار آنا ممکن نہیں. اسی ہمارا اقبال تو بیچارہ وہ سارے پر اسی پر زور دیتا رہا کہ دل بیدار فاروقی, دل بیدار کراری, مسے آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری, دل بیدار پیدا کر, یہ دل خابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. اسی اندر جب تک اندر کا کارخانہ درست نہیں ہوگا نا, یہاں پرورش پائے گی نیکی تو سمجھ لیجیے کہ آپ نیکی کے راستے پر چلنے لگیں گے, اور اگر یہاں پرورش بدیاں پاتی ہیں برائیاں جنم دیتی ہیں تو آپ اچھے راستے پر کیسے چل سکتے. یہ ہے ایک مختصر سی تشریح, کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہوتا, زیادہ اس کی تشریح کا وقت رمضان شریف کو دور نہیں ہے, اس وقت انشاءاللہ کروں گا. سورہ زمر کے حوالے سے میں ہمیشہ کیا بھی کرتا ہوں لیکن اب اس کا موقع نہیں. اب سوال یہ کہ اگر ہم بطور افراد اور بطور قوم کے تقوی کی زندگی اختیار کر لیں اللہ ہمیں کیا دے گا. دیکھیے میں نے دونوں کی بات کی ہے, نہ صرف فرد کی بات کرتا ہوں نہ صرف حکومت کی بات کرتا ہوں, اس لیے کہ دونوں مل کر اس گاڑی کو کھینچیں گے. افراد دائرہ اسی قوم کو بناتے ہیں, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا سدار. لیکن صرف افراد ہی نہیں, اگر قوم کا مجموعی مزاج بگڑ جائے تو فرد کا ٹھیک ہوتا رہے تو کچھ نہیں ہوگا, لیکن ابتدا تو اسی سے ہوگی نا, مجھ سے ہوگی آپ سے ہوگی. ایسے اصل ذمہ داری تو افراد ہی کی ہے کہ ہم ایک ایک کر کے پہلا قدم اٹھائیں تو دوسرا تیسرا چوتھا قدم بھی اٹھے گا, پھر اللہ دے گا کیا. ایک تو اس کی بخششیں شروع ہو جاتی ہیں انفرادی سطح پر بھی جب لوگ انفرادی طور پر متقی ہوتے ہیں, اور اجتماعی اور قومی سطح پر جب قوم متقی ہو جاتی ہے. جہاں تک انفرادی سطح کا تعلق ہے, افراد کا تعلق, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رفع حاجت کے لیے باہر گیا, آبادی سے دور نکل گیا, کھجوروں کے جھنڈ میں داخل ہوا, وہاں ذرا کپڑے کھول کر میں بیٹھ گیا پیشاب کرنے کے لیے, تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے سامنے ایک بل تھا, اس سے ایک چوہا نکلا, اور چوہے کے منہ میں ایک اشرفی تھی سونے کی, اسے باہر لا کے رکھ دی اور پھر اپنے بل میں گھس گیا. پھر وہ نکلا تو پھر اس کے منہ میں ایک اشرفی تھی, اس نے پہلی اشرف کے ساتھ اسے رکھا پھر اندر چلا گیا. اس طرح اس نے 17 چکر لگائے اور 17 اشرفیاں لا کے باہر رکھی اور اپنی دم کو دوڑا چوڑا کر کے اس پر بیٹھ گیا, گویا کہ وہ اشرفیوں پر پہرا دے رہا. کب میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ چوہا ایک ایسا جانور ہے کہ جو ہر باہر کی چیز اپنے بل میں لے جاتا ہے, لیکن بل میں لے جانے والی چیز کبھی وہ باہر نہیں لاتا, یہ اس کی فطرت کے خلاف. یہ عجیب بات ہے کہ وہ اندر سے لالا کے باہر ڈھیر لگا رہا ہے اشرفیوں کو. کہا میں جب اٹھا اس کی طرف بڑھا تو مجھے دیکھ کر بل میں گھس گیا, میں نے وہ اشرفیاں اٹھائی اپنے دامن میں ڈالی, تو طہارت کی وضو کیا, پھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاضر ہوا اور میں نے سارا واقعہ سنایا کہ حضور اس طرح ہی مجھے 17 اشرفیاں ملی ہیں, کیا ان کا استعمال کرنا میرے لیے حلال ہے, طیب ہے, جائز ہے, کیا کروں اسے میں. اس پر حضور نے ایک آیت پڑھی, فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ اسے بند جگہوں میں نکلنے کا راستہ دیتا ہے. اگر اس لیے دنیا اندھیر ہو جائے نا, جیسے آج ہماری اندھیر ہو گئی, اور قومیں کبھی بند گلی میں پہنچ جائیں کوئی راستہ نہ نکلے جیسے ہمیں نہیں نظر آ رہا, تو اللہ فرماتا ہے وہ تقوی اختیار کریں تو ہم ان کو مخرج دیتے ہیں بند جگہوں کے نکلنے کا راستہ دیتے ہیں, یا جعل لہ مخرجا, ہم اس کو نکلنے کا راستہ دیتے ہیں, یعنی ان کے مشکلات کھول دیتے ہیں, ان کی اپنی دی ہوئی گرہ کھول دیتے ہیں اور ان کے مشکلات میں آسانیوں کے راستے نکلاتے ہیں. اور دوسرا فرمایا بھیا دکھ میرا اصلاح, اللہ اس متقی آدمی کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اسے شان گمان بھی نہیں ہوتا. کہا عبداللہ یہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے, اور دیا اس جانور کے منہ سے ہے جس کا تم کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے, کہ وہ تو کسی کی چیز اندر تو لے جا سکتا ہے لیکن اندر کی چیزیں باہر لا کے رکھ دے, کہ یہ صرف اللہ کا بھیجا ہوا ہے وہ چوہا, اس نے تمہیں ایک اچھا رزق دیا ہے, اللہ نے اس کو یہ رزق دیا, اس کو شوق سے استعمال کر. اور دوسری جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ,
اے مسلمانوں اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو پہلا کام تو میں یہ کروں گا ان سب تک اللہ یا کیا تھا اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا ان سب تک اللہ یجعل لکم فرقانا اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا. فرقان کہتے ہیں کسوٹی کو, ایک ایسے شعور کو, ایک ایسی سمجھ کو کہ آدمی جب بھی اس پر رکھ کر یہ بات دیکھے کہ اس میں صحیح کیا غلط کیا ہے وہ کسوٹی فوراً بتائے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط. اس سے مراد اندر کا احساس اور اندر کی دنیا ہے, دل ہے, کہ میں تمہیں ایک ایسی عقل دوں گا, ایک ایسی شعور دوں گا, مشاورت میں تمہاری ایسے راستے کھولوں گا, اجتماعی زندگی میں میں تمہیں اس طرح کا بنا دوں گا کہ جب بھی تم کبھی بند راستوں میں گھر جاؤ اور کبھی ایسے اخدے سامنے آئے جو کھلنے کا نام نہ دے تو میں تمہیں کسوٹی اور فرقان دوں گا. فرقان قوت تمیز کو بھی کہتے ہیں, ایک ایسی قوت تمیز کہ جو تمہیں بتائے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہ قوت تمیز ملنا آسان نہیں ہے. میں اس کی صرف دو مثالیں دیتا ہوں, ایک تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک ان کے جانشین خلیفۃ الرسول صدیق اکبر کی. مثالیں تو بے شمار ہیں. اس کے بعد بھی آپ جانتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر حضور نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ عقل حیران رہ گئی کہ یہ کیا ہوا. یعنی آپ نے جو معاہدہ کیا اس میں صاف نظر آتا تھا کہ مسلمان جھک کے معاہدہ کر رہے ہیں. ہر عمر فاروق جیسا ذہین و فتین آدمی اور معاملہ شناس آدمی وہ بھی اڑ کے رہ گیا, چونکہ بڑے غیرت مند آدمی تھے اور اسلامی غیرت میں بہت زیادہ تھی, اس غیرت کے جذبے نے ان پر غلبہ پایا. پہلے صدیق اکبر کے پاس گئے, وہاں اطمینان نہیں ہوا تو حضور کی خدمت میں پہنچ گئے. کہا یا رسول اللہ کیا ہمارا خدا سچا خدا نہیں ہے؟ کہا بے شک سچا خدا ہے. کہا کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کہا میں بے شک اللہ کا سچا رسول ہوں. تو کہا کیا ہمارا دین سچائی پر مبنی نہیں ہے؟ کہا بے شک ہمارا دین سچا دین ہے. کہا پھر ہم جھکے سنا کیوں کریں جب ہم سچائی پر ہیں؟ تو سچ تو نہیں جھکا کرتا نا, ہم جھکے کیوں سنا کریں؟ حضور نے فرمایا کہ عمر میں اللہ کے رسول ہوں, میں وہی کرتا ہوں جو میرا اللہ حکم دیتا ہے بس. اور صدیق اکبر کی آپ تدبر کا اندازہ کیجئے کہ انہوں نے خوب ہو یہی بات کہی تھی. جب یہ تینوں باتیں ان سے جا کر کہیں عمر نے تو نے کہا ایوہ الرجل او بھڑوے کچھ ہوش سے ناخن لو, تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضور کے دامن سے بندے رہو, اپنی عقل مت چلاؤ, وہ اللہ کے رسول ہیں, وہ وہی کام کریں گے جو اللہ کا حکم ہوگا, وہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے. یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر کو مزاج شناس رسول کہا گیا اور وہ بارگاہ رسالت کے مجذوب ہیں, اور اسی کو امت نے ان کو سب سے بڑا آدمی قرار دیا. یعنی تمام امتوں میں اور اس امت میں انبیاء کرام کے بعد ان کا اسی تو بڑا مقام و مرتبہ ہے. اب ذرا اس کے بعد دیکھیے کہ جس میں مسلمان اڑ کے رہ گئے اور راستے میں چلتے ہوئے سورہ فتح نازل ہوئی, جس کی پہلی آیت یہ ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جھکے سنا کی ہے, وہ تو ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے, وہ تو کھلی کھلی فتح ہے. حضرت عمر کو بلا کے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی تو وہ سر کو جھک گیا, لیکن ساتھ ہی کہا کہ یہ حضور فتح مبین ہے؟ یہ فرمایا ہاں یہ فتح مبین ہے, لیکن دیکھو بعد کے حالات نے ثابت کیا جو فتح مبین تھی. میں صرف اس کے حوالے سے ایک بات کہتا ہوں, حضور اب تشریف لائے تھے نا عمرہ کرنے کے لیے حدیبیہ کا معاہدہ ہوا, تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ 1400 یا 1500 آدمی تھے. چلیے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اتنے پیچھے ہوں گے جو ساتھ نہیں آ سکے, تو زیادہ تعداد 3000 کر لیجئے, ورنہ اس کا امکان بہت کم ہے کہ جس آدمی کا وسائل ہو یعنی سواری ہو اور وہ آ سکتا ہو مکے تک اور صحت مند ہو, پھر وہ حضور کے ساتھ عمرے کے لیے نہ نکلے, یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اس لیے صحت مند آدمی تو کوئی پیچھے نہ رہا ہوگا, ہاں بجوز اس کے کہ جس کے پاس سواری نہیں تھی زارا وہ تو نہیں آ سکتا تھا. تو کل 1500 آدمی تھے, دو سال سے بھی کم عرصے تک یہ معاہدہ رہا، اس میں مشرکین مکہ نے توڑ ڈالا. چند مہینوں کے بعد حضور نے فتح مکہ کے لیے لشکر کشی کی. اب جب حضور اپنے ساتھ لڑنے کے قابل جن لوگوں کو لے کے آئے ہیں، ظاہر ایک بڑی تعداد پیچھے بھی ہوگی جن کو مسالے جنگ نہیں، جب اس قابل نہیں تھے، تو آپ جانتے ہیں کتنے لوگ تھے؟ یہ تھے 10,000. یعنی حدیبیہ تک پہنچتے پہنچتے حضور کی نبوت کے 19 سال گزر چکے تھے. آپ کی 19 سالہ تبلیغی کاوشوں کا نتیجہ 1500 مسلمان ہیں، اور ان 2 سالوں میں تبلیغی کاوشوں کا نتیجہ 10,000 مسلمان ہیں. کیا یہ فتح مبین نہیں ہے؟ ہوا اس میں کیا کہ جب تک دشمنی رہی نا، تو ظاہر کوئی صحابی کسی قبیلے میں جا کر تبلیغ نہیں کر سکتا تھا. اب جب یہ معاہدہ ہو گیا، جیسا کیسا بھی ہوا، لیکن راستے کھل گئے، مسلمان ہر قبیلے میں جا کے تبلیغ کرنے لگے. انہوں نے جب ان کی تبلیغ دیکھی، ان کی دعوت کو پرکھا، پھر ان کے سیرت و کردار کو پہچانا، تو دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہونے شروع ہو گئے. یہ وہ فرقان تھا جو اللہ نے اپنے رسول کو بخشا، اور پھر ان کی وساطت سے صحابہ کرام کو نصیب ہوا. یہ فرقان جب ملتا ہے تو آدمی کبھی الٹ کے رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن بعد میں نتائج بتاتے ہیں کہ سب کچھ وہی ہو کے رہا جو ہونا چاہیے تھا. اب میں مثال دیتا ہوں صدیق اکبر کے زمانے کی. آپ نے خلافت سنبھالی، یوں سمجھے کہ امت آج تک ایک ایسے گہرے سائے کے نیچے بیٹھی تھی جو حضور کی وفات کے ساتھ سب سے اٹھ گیا. آپ چڑچڑاتی دھوپ ہے اور امت اس دھوپ کے نیچے بیٹھی. 10 دن نہیں گزرے کہ مختلف قبائل سے اطلاعات آنا شروع ہو گئی کہ بغاوت پھیل رہی ہے. مورخین کہتے ہیں کہ سوا وادی بتھا کے، یعنی قریش کے قبیلے کے اور بنو سکیم کے قبیلے کے، جو طائف کی وادی، اس کے علاوہ کوئی علاقہ ایسا نہیں رہ گیا جس میں مکمل طور پر کوئی قبیلہ محفوظ ہو. ہر جگہ کچھ نہ کچھ لوگ بغاوت میں آمادہ ہو گئے، اور ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو یہ کہتے تھے کہ ہم تو زکات حضور کو دیتے تھے، اب آپ کو کیوں دیں؟ ہم ریاست مدینہ کو نہیں دیں گے، وہ تو نبی بھیجتے ہی ان کو دیتے تھے، لیکن مدینہ کی ریاست کو کیوں دیں؟ انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. 4 نبیوں نے دعویٰ کر دیا نبوت کا، جن میں 1 عورت اور 3 مرد، اور ان میں سب سے بڑا مسلمہ کذاب، جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ دیا تھا کہ مجھ پر بھی وہی اترتی ہے اور مجھے آپ کی نبوت میں شریک کیا گیا ہے، اس لیے آپ نے اب تک جتنی فتوحات کی ہے وہ سارا علاقہ نصف مجھے دے دیجیے. اور اس کے بعد اتنی بڑی طاقت فراہم ہو گئی تھی کہ حضور نے جو آخری جہاد کیا ہے آپ جانتے ہیں، وہ جنگ تبوک ہے. اس میں سارا زور لگا کر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 30,000. لیکن مسلمہ کے ساتھ جب لشکر جمع ہو گیا تھا، جو تمام کہنا چاہیے دین کے دشمن اور مسلمانوں کے دشمن اس کے ساتھ شریک ہو گئے تھے، پرانا قرض اتارنے کے لیے، ان کی تعداد 40,000 تھی. اور یہ عراق کی حدود میں پھیلے ہوئے قبائل اور اس کے ساتھ ساتھ نجد کے علاقے میں، یہ وہ علاقہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنگجو اور سورمے وہیں پیدا ہوتے ہیں، یعنی نہایت علاقے لوگوں میں مشتمل اتنا بڑا لشکر کہ مسلمان مل کر بھی شاید اتنا بڑا لشکر نہ تیار کر سکے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے بڑے خطرات پیدا ہو گئے تھے. اور اس کے ساتھ مزید عجیب بات یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں حضرت اسامہ کو سالار لشکر بنایا اور تمام بڑے بڑے لوگوں کو ان کے زیر سرکردگی کر دیا، ان کی کمان میں دے دیا، اور فرمایا کہ تمہارا باپ جہاں شہید ہوا ہے زید بن حارثہ، جہاں جعفر طیار شہید ہوئے ہیں، جہاں زید بن حارثہ کا خون گرا ہے جنگ موتا کے میدان میں شرق اردن کے علاقے میں، یہ ان کا جو دار خلافہ ہے صرف 7 میل کے فاصلے پر. آج وہاں بڑا بڑا اسٹیڈیم ہے، لیکن وہاں ان شہداء کے مزار بھی ہیں. کہا وہاں جاؤ اور ان کا انتقام لو، ورنہ یہ کفر کی طاقت دلیر ہو جائیں گی. چنانچہ اپنا لشکر لے کے 3 میل کے فاصلے پر آ گئے تھے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرمایا، اب ظاہر وہ جا کیسے سکتے تھے؟ جتنی اسٹینڈنگ آرمی ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اور دنیا بھر کے فتنے
انہوں نے راستہ دیکھ لیا ہے اسلامی ریاست مدینے کی ریاست کا. کوئی جان ہمارے نظر نہیں آتی. حسنہ فاروق نے تمام مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ خلیفۃ الرسول حالات اس کی اجازت نہیں دیتے, آپ اس لشکر کو جانے سے روک لیجئے, جب حالات بہتر ہو جائیں گے پھر ضرور بھیجیے. آپ بتائیے جس کو اللہ فرقان دیتا ہے, فرقان والے یہ سارے لوگ تھے لیکن ظاہر لیول ایک نہیں تھا نا. اللہ نے کسی کو کسی مرحلے سے نوازا تھا, کسی کو کسی مرحلے سے نوازا تھا. صدیق اکبر نے فرمایا کہ عمر, جس لشکر کی روانگی کا حکم حضور دے گئے ہو, کیا ابو قحافہ کا بیٹا اسے روک لے؟ انہوں نے کہا خلیفۃ الرسول اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر مسلمانوں کی خواہش یہ ہے کہ کسی بڑے تجربہ کار جہاندیدہ آدمی اور عمر رسیدہ آدمی کو ان کا جرنیل بنائیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور بات تھی, وہ سامان صرف 17 سالہ نوجوان ہے یا 19 سالہ نوجوان, ان کو کوئی تجربہ نہیں ہے اور یہ بڑی خطرناک جنگ ہے, کسی اور کو جرنیل بنائیے. اب تو بے قابو ہو گئے حضرت ابو بکر, کہا اسامہ تجھے تیری ماں روئے جب تو مرے, تو مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے کہ جس کا تقرر حضور نے کیا ہے تو حافہ کا بیٹا اسے معذور کر دے, کافی طرح آخری اکٹ ٹھکانے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں ہے تو یہ جو آپ لشکر بھیج رہے ہیں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے, اور ادھر ہم مانے انہیں زکات سے الٹ رہے ہیں, کاموں کا بھی ان چیزوں کو بھی روک دیجئے. آپ غضبناک ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے, فرمایا 5 ارکان ہیں دین کے جو حضور میرے حوالے کر کے گئے, ان میں ایک رکن ہے نماز, اور ان لوگ ایک اور دوسرا رکن ہے زکات, تیسرا روزہ ہے, چوتھا حج ہے, اور پانچواں کلمہ طیبہ. کہا یہ لوگ زکات دینے سے انکار کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ ایک رکن گرایا جا رہا. کہا عمر اگر آج میں نے اس رکن کو گرنے دیا کل دوسرا گرے گا, پرسوں تیسرا گرے گا, اور نرسوں چوتھا گرے گا, پھر درام سے یہ اسلام کی عمارت نیچے گر جائے گی. کہا میں حضور کو جا کر کیا منہ دکھاؤں گا؟ کہا میں یہ تو گوارا کر سکتا ہوں کہ ابو بکر کی بیٹیاں درندے اٹھا کے لے جائیں, لیکن یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میں ایک منٹ کے لیے ان کو مہلت دوں کہ وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کے دین کے ایک ستون کو گرا دے. مجھے بتائیے آخر حالات کیا بتاتے. لشکر گیا, اسامہ لے کے چلے گئے, سینک آرمی باہر چلی گئی, خالد بن ولید 11,000 کا لشکر لے کر مسلمہ قذاب کے مقابلے میں چلے گئے, ادھر فوج روانہ کر دی گئی مانے انہیں زکاۃ سے عہدہ بڑا ہونے کے لیے, اور مدینہ نہایت خطرے میں ہے, لیکن صدیق اکبر نے حکم دے دیا کہ جتنے صحت مند لوگ ہیں مسجد میں رات گزارے, میں خود یہاں رات گزاروں گا تاکہ ہر وقت ہمیں الرٹ رہنا چاہیے. ایک مہینہ نہیں گزرا کہ وہاں سے فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے اور فریرے لہراتے ہوئے وہ لشکر لوٹا. آدمی سوچتا ہے کہ یا اللہ دشمنوں کو تو اس کی خبر ہوگی نا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, پھر وہ آخر کس بات سے ڈر گئے. ابن عسیر کہتے ہیں کہ کان انفاض جیش اسامہ اعظم الامور نفعا للمسلمین, کہا اسامہ کے لشکر کا جانا وہ مسلمانوں کو اتنا مفید ثابت ہوا, کوئی اقدام ان کا اتنا مفید ثابت نہیں ہوا. لوگوں نے دور بیٹھ کے سوچا کہ اگر مسلمانوں کے پاس لشکر نہ ہوتا تو اپنی سٹینڈنگ آرمی کبھی باہر نہ بھیجتے. معلوم ہوتا ہے انہوں نے لشکر چھپایا ہوا, ان کے پاس بہت بڑی طاقت ہے. اللہ جب مدد فرمایا کرتا ہے نا تو دشمنوں کے دلوں میں اسی طرح خوف پیدا کیا کرتا ہے. مسلمانوں میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر اس ملک کو بچانا ہے, اس کو آبرو مندانہ زندگی گزارنے کے قابل بنانا, یہاں واقعی خوددار آدمی کی زندگی گزارنے کی واقعی اگر ہمارا ارادہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک آزاد قوم کی طرح ہم جینا سیکھیں, تو پھر اس ملک کے لیے اور اپنے لیے ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہوگا. یہ میں نے آپ کو وہ گر بتایا ہے جو اللہ کی کتاب بتاتی ہے, مطلب میں اپنی طرف سے اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا. کیا ہمیں خودکشی کرنی ہے؟ اگر خودکشی نہیں کرنی اور اپنی بقا عزیز ہے, اس ملک کی بقا عزیز ہے, تو پھر ہمیں یہ کرنا ہوگا, اور اگر نہیں کریں گے پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وطن کی فکر کا نادا تباہی آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں, پتہ نہیں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے. اور جن لوگ ہم پلے پڑ گئے ہیں خدا نہ کرے کہ دشمن کبھی کسی دشمن قوم کو بھی ایسے حکمران ملے. اور اس کے سوا میں کیا کہہ سکتا ہوں, نازک حالات ہیں لیکن ان نازک حالات سے ہم اسی طرح گزر سکتے ہیں, نکل سکتے ہیں کہ اللہ کے ہو کر رہ جائیں اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی اختیار کرنا شروع کر دیں. ہم بھی جب ہم اچھے مومن ہو جائیں گے نا, ہمارے اوپر والے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ہم ٹھیک ہوتے اللہ فرماتا حضور فرماتے ہیں اعمالکم اعمالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. اپنے اعمال کو ہم ٹھیک کر لیں, اوپر اللہ تبدیلی پیدا کر دے گا, بلکہ اللہ انہی کو ہدایت دے دے گا.